أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. اما بعد، فقال ابو عبد اللہ الامام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، بنی الاسلام علی خمس، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایات، وما نودیا الى شیء مثل ما نودیا الى الولایہ. درود پڑھیے محمد وال محمد. ماہ مبارک رجب المرجب ہے اور رجبیون کی مجلس و محفل ہے، اور مولود رجب کی ولادت باسعادت کا جشن ہے. یہ ساری مناسبتیں آپ مومنین کرام، مومنات اعظام و تمام راہ روان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے. ماہ رجب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ماہ ولایت ہے، ماہ شعبان ماہ رسالت ہے، اور ماہ رمضان ماہ خدا ہے. جس طرح ماہ مبارک رمضان میں ہے کہ ضیافت اللہ کا ماہ ہے، یعنی جس میں خدا میزبان ہے اور مومنین مہمان خدا ہیں، ماہ شعبان میں رسول اللہ میزبان ہیں اور امت رسول مہمان رسول ہے، اور ماہ رجب میں امیر المومنین میزبان ہیں و پیروان و محبین علی مہمان علی ہیں. ماہ مبارک رجب بہت ہی بافضیلت مہینہ ہے. معصومین علیہ السلام کی روایات میں ہے کہ روز قیامت بہشت کے اندر ایک الگ گروہ الگ کیا جائے گا مومنین کا، جن کو ملائکہ رجبیون کے نام سے پکاریں گے. تمام مومنین ایک طرف ہوں گے اور رجبیون ایک طرف ہوں گے. ان کا حساب، ان کا معاملہ دوسرے مومنین سے جدا ہوگا. عزیزان، یہ تینوں مہینے، ماہ رجب، ماہ شعبان و ماہ رمضان، در حقیقت انسان کی معراج کے مہینے ہیں، اور وہ مناسبتیں جو ان تینوں مہینوں کے اندر موجود ہیں، مناسبات رجب، مناسبات شعبان و مناسبات رمضان، یہ در حقیقت خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدیے اور تحفے ہیں اہل رجب و اہل شعبان و اہل رمضان کے لیے. رمضان میں جو عید برپا کی جاتی ہے اختتام رمضان پر، اس کا آغاز ماہ رجب سے ہوتا ہے. جو ماہ رجب میں آمادہ ہوگا ماہ شعبان کے لیے، ماہ شعبان میں تیاری کرے گا ماہ رمضان میں داخل ہونے کے لیے. جس کا رجب ضائع ہو گیا اس کا شعبان بھی ضائع ہو گیا، اور جس کا شعبان ضائع ہو گیا اس کا رمضان ضائع ہو گیا. اور جو یہ تین فرصتیں اللہ کی طرف سے ضائع کر دے، اس کی عید نہیں بلکہ ماتم ہونا چاہیے، اس کے ہاں سوگواری ہونی چاہیے اس کے ہاں. عید ان کی ہے جنہوں نے یہ تین مہینے ان کی قدر کی اور ان کی حکمت کو سمجھا. فراوان اعمال ہیں ماہ مبارک رجب کے اور ماہ مبارک شعبان کے و ماہ مبارک رمضان کے، کہ رمضان کے اعمال سے کم و بیش آگاہ ہیں اگر انجام نہ بھی دیتے ہوں لیکن آشنا ہیں کہ مستحبات رمضان یہ ہیں، لیکن ماہ رجب اور ماہ شعبان کے اعمال سے عموماً ہم آشنا نہیں ہوتے، یعنی بتایا نہیں جاتا ہمیں، اس وجہ سے بھی نہیں بتایا جاتا، کچھ ہمیں سے ڈر کے نہیں بتایا جاتا۔ اگر مجھے کوئی بتائش رجب کے اعمال تو خود مجھے سے اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ جواب میں ناراض نہ ہو جائے اگر میں اس کو رجب کے اعمال بتا دوں۔ اگر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں رعیت والی سے ڈرتی ہے، علی وہ مظلوم امام ہے جو رعیت سے ڈرتا ہے، ساری دنیا میں والی رعیت پہ ظلم کرتے ہیں، علی وہ مظلوم ہے جس پر رعیت ظلم کرتی ہے۔ یہ خود استغاثہ ہے امیر المومنین کا کہ آج روز جشن علی آپ کو سنانا پڑ گیا۔ بہت ساری باتیں ہم سے ڈر کی وجہ سے ہمیں نہیں بتائی جاتی۔ دیکھیں مذہب تشیع میں، مسلک تشیع میں، ایک تعلیمات تشیع میں ایک حکم ہے تقیہ کا، تقیہ، اور عموماً اس کے بارے میں غلط فہمیاں موجود ہیں اہل سنت کے ہاں، عوام ان کے یا علماء ان کے یا غلط فہمی کا شکار ہیں یا اسے جان بوجھ کر بعض غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ تقیہ کا صحیح مفہوم قرآن نے، تقیہ کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے کہ صحابہ کرام تقیہ کرتے تھے، عمار یاسر نے سب سے پہلے تقیہ کیا اور کفار کے نرغے میں پھنس گئے، کفار نے ان کو جان کی دھمکی دی، انہوں نے جان بچانے کے لیے اپنا ایمان چھپا لیا، کتمان کر لیا۔ بعض صحابہ کو یہ بات بڑی بری لگی کہ عمار نے جان بچانے کے لیے اپنا ایمان کیوں چھپایا۔ جب واپس صحابہ کے پاس آئے، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابہ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی عمار کی کہ عمار نے آج ایسی حرکت کی ہے۔ فوراً آیت قرآن نازل ہوئی عمار کے تقیہ کرنے کے اوپر کہ عمار کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا جب وہ کفار کے نرغے میں تھے اور اپنی جان بچانے کے لیے یہ زبان پہ جملہ جاری کیا، تو اس وقت عمار کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں جن میں صحابہ کرام کا ذکر کیا گیا، اور تعلیمات قرآن میں ہیں، تعلیمات رسول اللہ میں ہیں، سنت رسول اللہ میں ہیں۔ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی جان کو خطرہ ہو، سادہ سا میں مفہوم بیان کرتا ہوں، جب آپ کی جان کو خطرہ ہو اگر آپ اپنا ایمان ظاہر کریں تو آپ کی جان کو خطرہ ہو، تو یہاں پر دین کا حکم ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے اپنا ایمان چھپا لیں، ظاہر نہ کریں، نہ کہ ایمان چھوڑ دیں۔ توجہ کرنا، ایمان چھوڑنا نہیں ہے، ایک لحظے کے لیے بھی اگر انسان نے ایمان چھوڑ دیا ممکن ہے دوسرا لحظہ اقرار ایمان کے لیے اسے نصیب نہ ہو۔ کبھی بھی ایمان سے باہر نہیں آنا، ایمان کو ترک نہیں کرنا، لیکن یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو دشمن کے سامنے، فقط دشمن کے سامنے نہ کریں ظاہر اپنے مذہب کو اور اپنے دین کو، اور اپنی جان بچا لیں۔ تقیہ مومن کی جان بچانا ہے، کتمانی ایمان کر کے دشمن کے سامنے، نہ دوست کے سامنے۔ لیکن یہ تقیہ آیا آج اس کا زمانہ ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے، یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں، میں ایک اور بات کر رہا ہوں۔ عموماً علماء کرام، خطباء اعظام، ذاکرین بزرگوار اور اہل سخن و اہل قلم بہت کچھ ہمیں نہیں بتاتے، بہت کچھ نہیں بتاتے۔ کیوں نہیں بتاتے؟ تقیہ کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اہل سنت کے ایک بہت جید شخصیت ہیں ابن اسیر، جنہوں نے تاریخ لکھی ہے الکامل، مستند و معتبر کتاب تاریخ کی، یہ بارگاہ امیر المومنین میں اظہار عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ شخصیت جس کے فضائل کو اس کے دشمنوں نے بغض کی وجہ سے چھپایا اور جس کے فضائل کو اس کے ماننے والوں نے ڈر کی وجہ سے چھپایا. لیکن آج بھی ذرے ذرے کے اندر علی کی فضیلت پائی جاتی ہے. اتنی کثرت سے جس کے فضائل چھپائے گئے ہوں نہ بیان کیے گئے ہوں. دو طبقوں نے فضائل علی چھپائے، دشمنان علی نے و محبین علی نے. دشمنان علی نے چھپائے بغض کی وجہ سے، محبین علی نے چھپائے خوف کی وجہ سے، ڈر تھا. یہ ڈر کسی زمانے میں دشمنوں کی طرف سے تھا، لیکن آج بھی یہی کام ہو رہا ہے. آج ہمیں بہت کچھ نہیں بتایا جاتا، فضائل علی نہیں بتائے جاتے، فضائل اہل بیت نہیں بتائے جاتے، فضائل رسول اللہ نہیں بتائے جاتے، فضائل دین و مذہب نہیں بتایا جاتا. ہمیں حقیقت دین نہیں بتائی جاتی. کیوں نہیں بتائی جاتی؟ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے نہیں بتایا جاتا. کس بات کا خوف ہے؟ نہ دشمن کا خوف، توجہ فرمانا، دشمن کا خوف نہیں، بلکہ اپنے کا خوف، دوست کا خوف، چاہنے والے کا خوف. اس چاہنے والے کے خوف سے ڈر کر بہت کچھ نہیں بتایا جاتا. اور جب انسان اپنوں کے ڈر میں مبتلا ہو جائے، یہ دشمن کے خوف سے زیادہ خطرناک خوف ہے کہ جب انسان اپنوں سے ڈرنا شروع ہو جائے. اگر کوئی آدمی گھر کے اندر اپنے بھائی سے ڈرنا شروع کر دے، اگر کوئی اپنی بیوی سے ڈرنا شروع کر دے، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے ڈرنا شروع کر دے، اگر کوئی اولاد اپنے باپ سے ڈرنا شروع کر دے، اگر کوئی اپنے رشتہ دار اور عزیز و اقارب سے ڈرنا شروع کر دے اور اس کی جانب سے اس کو خوف لاحق ہو جائے، یہ خوف دشمن کی طرف سے لاحق خوف سے زیادہ خطرناک ہے. دشمن کے خوف سے زیادہ خطرناک خوف ہے. اس خوف کی خاطر انسان سب کچھ اپنا چھپا لیتا ہے، اور سب سے پہلے حقیقت چھپا لیتا ہے، حق چھپا لیتا ہے، دین چھپا لیتا ہے. آج ہم سے ڈر کر ہمارے خوف کی وجہ سے ہمیں کچھ نہیں بتایا جاتا کہ کہیں یہ بگڑ نہ جائیں، کہیں یہ دور نہ ہو جائیں، کہیں یہ برا نہ مان جائیں، کہیں ان پہ گران نہ گزرے، کہیں ان کو سخت نہ لگ جائے بات. ڈر ڈر کے بات کی جاتی ہے، معذرت کر کے بات کی جاتی ہے، خوف کے ساتھ بات کی جاتی ہے. پیر ڈرتا ہے مریدوں سے کہ اگر میں نے حق بتا دیا مرید کہیں چھوڑ نہ جائیں. خطیب ڈرتا ہے مجمع سے کہ اگر میں نے کوئی بات کر دی کہ مجمع اٹھ کے نہ چلا جائے. استاد ڈرتا ہے شاگرد سے کہ اگر میں نے درست بات کر دی میری کلاس چھوڑ کے نہ چلے جائیں. سیاستدان اور لیڈر ڈرتا ہے اپنے پیروکاروں سے کہ کہیں میں نے درست بات کر دی کہیں ووٹ نہ مجھے دینا چھوڑ دیں. ہر انسان اپنے پیروکاروں اور اپنے ساتھیوں سے ڈر رہا ہے، اس کی وجہ سے انہیں رائے حق نہیں بتاتا، انہیں درست راستہ نہیں بتاتا. عزیزان، آج دشمن سے اتنا خوف نہیں جتنا اپنے سے خوف ہے، اور حق اتنا کتمان دشمن کی وجہ سے نہیں ہوا جتنا حق والوں کے خوف سے کتمان ہوا. آج بہت سارا حق بیان نہیں کیا جا رہا، نہیں بتایا جاتا حق. فضائل دین، حقیقت دین، فضائل اہل بیت، فضائل رسول اللہ، اسرار دین، رموز دین، مقاصد دین، ہدف دین، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو نہیں بتائی جاتی کہ اپنوں کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ برا نہ مان جائے. خطیب ڈرتا ہے کہیں مجھے بلائیں نہ، اہل قلم ڈرتے ہیں کہیں ہم پہ آواز نہ اٹھ جائے. خدا شاہد ہے اگر یہ خوف نہ ہوتا آج دنیا میں فضائل اہل بیت اتنے نہ ہوتے جتنے ابھی ہیں. گھر گھر میں فضائل نبی ہوتے، گھر گھر میں فضائل آل نبی ہوتے، گھر گھر میں فضائل صحابہ نبی ہوتے. لیکن یہ خوف تھا، اپنوں کا خوف، محتاط ہو کے جس سے کچھ بتایا گیا کچھ نہیں بتایا گیا، کچھ گول مول کیا گیا، کسی کو پردے میں لپیٹا گیا، کسی کو لفافے میں لپیٹا گیا، کسی کو تہ میں لپیٹا گیا، کسی کو کس طرح سے کیا گیا، اور آگے بات منتقل نہیں ہو سکے. رجب اور اعمال رجب و فضائل رجب جو ائمہ اطہار نے بیان فرمائے ہیں، فراوان ہیں، ان میں سے ایک عمل فضیلت اعتکاف ماہ رجب ہے. ماہ مبارک رمضان کا اعتکاف ہم نے سنا ہے، لیکن ماہ رجب کے اعتکاف کے بارے میں کم سنا ہے، بتایا نہیں جاتا، ہم اسے ڈر کے نہیں بتاتے. ایک بافضیلت ترین عمل ماہ رجب کے اندر اعتکاف ہے. نیمہ رجب کا جو 13, 14, 15 رجب کو شروع ہوتا ہے. ایک بہت ہی افضل عمل ماہ مبارک رجب کے روزے ہیں، روزہ رکھا جائے. روایات میں ہے جو پورے ماہ رجب کے روزے رکھے، مکمل روزہ رکھے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے. در حقیقت ماہ رجب کا اگر پورا نہیں رکھ سکتے، گرمی ہے، کام ہے، مصروفیت ہے، اس کے بعض منتخب ایام کے روزے رکھے جائیں. فراوان مناسبتیں ہیں رجب کے اندر، جن میں سے ایک مناسبت کا جشن یہاں برپا ہے، اور وہ میلاد مبارک و باسعادت مولا المتقین ہے. 27 رجب روز بعثت رسول اللہ ہے، بہت عظیم دن، روز نزول قرآن، جشن نزول قرآن ہے، جو عالم اسلام میں بڑے احتشام سے منایا جاتا ہے. اس وقت ایران کے اندر اگر آپ دیکھیں، ماہ رجب کے اعتکاف میں 1 ملین انسان، خواتین و مرد، ماہ رجب کا اعتکاف بیٹھتے ہیں مساجد کے اندر، 1 ملین انسان، اور اکثر ان میں جوان ہیں، اکثر ان میں جوان ہیں. یہ وہ فضائل ہیں ماہ رجب کے جو ائمہ اطہار نے بیان کیے. چونکہ وقت بہت مختصر ہے، میں صرف اشارہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے گھر میں موجود کتب اور دسترس میں جو علماء ہیں ان سے آپ ماہ مبارک رجب کی حکمت و فضیلت و عظمت پوچھیں گے اور پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، انشاءاللہ اپنی اس تشنگی کو دور کریں گے. اور آنے والا ماہ مبارک شعبان ہے، اس کے اپنے فضائل ہیں، اس کی بڑی عظیم مناسبتیں ہیں، تاکہ ہم تیار ہو جائیں ماہ مبارک رمضان کے لیے. میں نے آپ کی خدمت میں اس مختصر چند منٹ کے اندر جو گفتگو عرض کرنی ہے، تاکہ میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے اس محفل و جشن میں تبرک و تیمن کے لیے کچھ عرض کروں، کہ شاید قبول ہو جائے بارگاہ الہی میں مولود رجب کے برکت سے اور طفیل سے. ایک حدیث نورانی امام ششم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں عرض کی. یہ حدیث جو تمام کتب میں موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے یہ حدیث، عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے. میں نے یہ حدیث امام صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے، جو آپ نے رسول اللہ سے نقل کی ہے. اصول کافی میں مرحوم کلینی نے رحمت اللہ علیہ ایک پورا باب نقل کیا ہے، اور اس مضمون کی فراوان احادیث ہیں، اور اسی طرح وسائل الشیعہ اور دیگر کتب حدیث میں جو معتبر حدیث کی کتابیں ہیں، یہ حدیث اور اس مضمون کی احادیث موجود ہیں. اس حدیث کا مضمون یہ ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں کے اوپر رکھی گئی ہے. 5 ستونوں کے اوپر اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے. 5 رکن ہیں و 5 ستون ہیں اسلام کے. الصلاۃ، الزکاۃ، پہلا رکن نماز ہے، دوسرا رکن زکاۃ ہے، تیسرا رکن روزہ ہے، چوتھا رکن حج ہے، اور 5واں رکن ولایت ہے. یہ 5 رکن ہیں دین کے، رسول اللہ سے لے کر امام آخر الزمان تک، حضرت حجت تک، تمام معصومین نے اسلام کے یہ 5 ارکان بیان فرمائے ہیں، اور عرض کیا کہ دونوں مسلک کی روایات کے اندر موجود ہے. اور ساتھ ہی اس حدیث کے اختتام پر تبصرہ جو امام علیہ السلام نے ذکر فرمایا وہ یہ ہے، ان 5 ارکان میں سے جتنی ولایت پہ تاکید کی گئی ہے اتنی باقی ارکان پر نہیں کی گئی. وَمَا نُودِيَا إِلَى شَيْءٍ مِثْلُ مَا نُودِيَا إِلَى الْوِلَايَةِ، جتنا ولایت کی طرف بلایا گیا، ولایت کے اوپر تاکید کی گئی، اتنا باقی ارکان پر نہیں کی گئی. ہیں پانچوں دین کے رکن ہیں، پانچوں کے اوپر دین کی امارت قائم ہوگی. اگر یہ ارکان دین کوئی نہ قائم کر سکا، اس کے دین کی امارت نہیں بنی، وہ دین کی امارت کے اندر نہیں رہ رہا، وہ دین سے باہر رہ رہا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دین رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں. اس کو کہیں سائیڈ پہ رکھ، اس کا دین رسول سے کوئی تعلق نہیں، چونکہ رسول اللہ اپنا دین خود پیش کر رہے ہیں. فرمایا میرا دین جو میں لے کر آیا ہوں پانچ ارکان کے اوپر قائم ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ولایت. اور ساتھ یہ فرمایا کہ ولایت ان چار ارکان جیسا رکن نہیں، یہ رکن الارکان ہے. تمام ارکان کی بنیاد بھی اس رکن رکین کے اوپر رکھی گئی ہے. پہلا رکن جو دین کا قائم کرنا ہے وہ ولایت ہے. اگر ولایت قائم ہو جائے یہ چار رکن بھی قائم ہو جائیں گے، اور جب یہ چار رکن قائم ہو جائیں باقی دین کا سارا نظام برپا ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی ان چار ارکان کو چھوڑ دے، ان پانچ ارکان کو چھوڑ دے، یا ولایت کو چھوڑ کر باقی چار ارکان قائم بھی کر لے، رسول اللہ و آل رسول فرماتے ہیں اس کا دین قائم نہیں ہوا، اس نے امارت دین برپا نہیں کی، جس نے رکن ولایت سے دین کا آغاز نہیں کیا. ولایت عزیزان ایک بہت ہی عجیب ماجرا ہے دین کے اندر، کہ قرآن مجید میں ولایت کا تذکرہ بہت ساری آیات کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. یہاں ولایت کا تذکرہ ہے، انما ولیکم اللہ و رسولو والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ولایت کا تذکرہ ہے. اور آیات دیگر ہیں فراوان جن کے اندر ولایت الہی کا ذکر، ولایت رسول کا ذکر، و ولایت اولی الامر کا ذکر ہے. اور انہی آیات ولایت میں جو سلسلہ آیات ولایات ہے، ولایت ہے آیہ تکمیل دین ہے، جو بہت تاریخی و اہم دن نازل ہوئی، یعنی روز غدیر. 18 ذوالحجہ کو رسول اللہ کی حیات مبارک کے آخری ایام میں، 18 ذوالحجہ کو روز غدیر برپا ہوا، حجۃ الوداع کے بعد جوفہ کے مقام پر حضرت نے اکٹھا کیا پوری امت کو جو حج کر کے پاک ہوا کر آئی تھی، اور ایک عجیب اہتمام کے تحت اونٹوں کا پالان کا ممبر بنایا گیا، تمام لوگوں کو اس دھوپ پہ، تپتی دھوپ کی تمازت پہ، سورج پہ بٹھایا گیا کہ اگر یہ خیمہ نہ ہوتا اوپر برپا تو یہ غدیر ہی کا منظر پیش ہو سکتا تھا. یہاں پر اگر دھوپ سروں پہ پڑ رہی ہوتی اس گرمی کی شدت کے اندر، اگر ولایت کا اعلان ہوتا، چونکہ دھوپ پہ بیٹھنا، گرمی میں بیٹھنا آسان نہیں ہے، اگر کوئی بیٹھتا ہے تو یقیناً کسی ایسی خدا کی رسی میں بندھا ہوا ہے جو اس کو ہلنے نہیں دیتی، کسی عروۃ الوثقی میں جکڑا ہوا ہے، کسی حبل اللہ متین میں بندھا ہوا ہے جو اس کو وہاں سے اٹھنے نہیں دیتی. ورنہ دھوپ پہ بیٹھنا، گرمی میں بیٹھنا آسان نہیں. حکم ہوا رسول اللہ کو، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کو پروردگار کی طرف سے حکم ہوا ہے اس کا اعلان کر دیں. رسول اللہ نے اعلان سن لی، آیت دریافت کر لی، وحی دریافت کر کے کچھ دل مبارک رسول اللہ میں، قلب نورانی رسول اللہ میں ضرور گزرا، جس کی بنا پر آیہ کی تکمیل نازل ہوئی کہ اے رسول اگر یہ پیغام نہ پہنچا تو سمجھیے کہ رسالت کا کوئی کام ادا ہی نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں پروردگار کا فرمانا ہے کہ آپ اعلان کر دیں، اللہ یعصمک من الناس، خدا آپ کو لوگوں سے بچائے گا، خدا آپ کو محفوظ رکھے گا. توجہ فرمانا عزیزان، بس یہ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور محفل و مجلس پھر دیگر عزیزوں کے سپورٹ کرے. وہ کیا ماجرا تھا، کیا وجہ تھی رسول اللہ کے دل نورانی میں، کیا بات تھی کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے اتنی تاکید ہوئی کہ اے نبی آپ پہنچا دیں جو کچھ آپ پر اللہ کی جانب سے نازل ہوا. اگر یہ نازل نہ ہوا، اگر آپ نے ابلاغ نہ فرمایا تو یوں سمجھیے کہ رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں پایا. اس لب و لہجہ سے لگتا ہے کہ رسول اللہ کے دل نورانی میں ایک خوف تھا. ابھی عرض کیا نا کہ بتانے والوں کے، مبلغین کے دلوں میں خوف ہے، اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو رسالت خدا انجام دیتے ہیں، جن کو اللہ نے انتخاب کیا ہے اپنی رسالت کے لیے، جن کے بارے میں اللہ کا فرمانا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا، خدا بہتر جانتا ہے کہ کس کو رسالت عطا کرے، کس کو اپنا پیغام سونپے، کون جا کر امت تک یہ پیغام پہنچائے گا. ہر ایک کو خدا اپنا پیغمبر نہیں بناتا، کس کو بناتا ہے؟ قرآن مجید نے معیار بھی بیان کر دیا، الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، جو اللہ کی بات لوگوں تک کرنے والے ہیں، نہ جو اپنے تخیلات پیش کرنے والے ہیں. جو اپنے تخیلات پیش کریں، جو اپنے افکار پیش کریں، جو اپنی ذہنی اختراعات پیش کریں، جو اپنی من گھڑت باتیں پیش کریں، ان کے بارے میں نہیں فرمایا جا رہا. الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، نہ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، نہ کسی اور کی بات کرتے ہیں، جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. ان کی صفت کیا ہے؟ ان کی صفت یہ ہے کہ یہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے خدا کے. مبلغ رسالت الہی کی یہ شرط ہے قرآنی، وہ کسی سے نہ ڈرتا ہو، کسی سے نہ ڈرتا ہو، نہ کافر سے ڈرتا ہو، نہ دشمن سے ڈرتا ہو، نہ مسلح دشمن سے ڈرتا ہو، نہ کثیر دشمن سے ڈرتا ہو، نہ قلیل دشمن سے ڈرتا ہو، نہ اپنے قبیلے سے ڈرتا ہو، نہ اپنی قوم سے ڈرتا ہو، نہ اپنے دوستوں سے ڈرتا ہو، نہ اپنی امت سے ڈرتا ہو. اللہ اس کو اپنی رسالت کا پیغام دیتا ہے، اس کو خدا اپنا پیغمبر بناتا ہے. لا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اب آپ دیکھیے جو حاملین رسالت خدا ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن قرآن دو مقام پر حاملین رسالت خدا کا خوف ذکر کر رہا ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب موسیٰ جادوگروں کے مقابلے میں اترے، جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے، اس کے بعد موسیٰ ڈر گئے. قرآن گواہی دے رہا ہے موسیٰ کے دل میں خوف آ گیا. فاو جیسا موسیٰ کے دل میں خوف اتر گیا. اور دوسرے مقام پر نبی اکرم کا، خاتم الانبیاء کا ذکر آیا کہ جب آیہ تکمیل دین و آیہ اکمال دین اتری، جب ولایت کا پیغام ابلاغ کرنے کا وقت آیا تو خاتم الانبیاء کے دل میں بھی خوف گزرا. آیت کا لب و لہجہ یہ بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ کہ خداوند کا فرمان ہے رسول پہنچا دیں، آپ پہنچا دیں یہ پیغام. اگر یہ پیغام نہ پہنچا، سمجھو رسالت کا کام ادا نہیں ہوا، سمجھو رسالت کا کام انجام نہیں پایا. اور اگر آپ پہنچا دیں، اللہ آپ کو ان کے شر سے بچائے گا، اللہ لوگوں سے بچائے گا. توجہ فرمائیں، ایک طرف سے قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ جس کو رسول بناتا ہے، اللہ جس کو اپنا پیغمبر بناتا ہے، جس کو پیغام دیتا ہے، پیشاوروں کی بات نہیں ہو رہی، پیشاور کے لیے کوئی شرط خدا نے نہیں رکھی. پیشاور کی شرط یہ ہے کہ اسے پیسے دو، جو کہلوانا ہے کہلوا لو. پیشاور کو پیسے دو، جو نغمہ سننا ہے سن لو، جو بات سننی ہے سن لو. پیشاور اس مشین کی طرح ہے کہ پیسہ ڈالو، سکہ ڈالو، آن ہو جاتی ہے، پھر بٹن دباؤ، جو برانڈ نکالنا ہے اسے آ جاتا ہے. پیشاور ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے جن کو پیغام دیا جاتا ہے، وہ نہیں بیان کرتے جو لوگ چاہتے ہیں سننا، بلکہ وہ بیان کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے بتانا. بعض اوقات لوگ نہیں سنتے، بعض اوقات لوگ نہیں سنتے، مائل نہیں ہوتے سننے کے لیے، لیکن اللہ کا رسول انہیں سناتا ہے. لوگ کانوں میں انگلیاں دبا لیتے ہیں، قرآن کی گواہی ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں، لوگ کانوں میں انگلیاں دبا لیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی بولتا رہتا ہے. لوگ اس پہ تہمت لگاتے ہیں، کبھی اس کو شاعر کہتے ہیں، کبھی اس کو ساحر کہتے ہیں، کبھی اس کو مجنون کہتے ہیں، کبھی معاذ اللہ اس کو پاگل کہتے ہیں، کبھی اس کے اوپر کیچڑ پھینکتے ہیں، کبھی اس کے اوپر گندگی پھینکتے ہیں، کبھی اس کی راہ میں کانٹے پھینکتے ہیں، کبھی اس کو پتھروں سے لہو لہان کر دیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنی بات بتاتا رہتا ہے، وہ پھر بھی اپنا پیغام پہنچاتا رہتا ہے. کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے ہیں پھر بھی پیغام پہنچاتا ہے. کبھی اس کو قتل کرنے کے درپے ہوتے ہیں، وہ ان قتل کی دھمکیوں میں نہیں آتا، کبھی اس کو معاوضہ دینے آ جاتے ہیں، لالچ دینے آتے ہیں. کیا لالچ دیتے ہیں؟ لالچ دیتے ہیں آ کر، لالچ دیتے ہیں آ کر کہ آپ پیغام خدا بیان کرنا چھوڑ دو، شرک کی مخالفت چھوڑ دو، توحید کا پرچار چھوڑ دو، ایک اللہ کا نام چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کا تذکرہ چھوڑ دو، لات و حبل کے خلاف بولنا چھوڑ دو، بت پرستیوں کے خلاف بولنا چھوڑ دو، ان آداب جاہلیت کی مذمت چھوڑ دو. ہم کیا کریں گے؟ کہا جو مانگو گے آپ کو دیں گے. کہا اگر یہ کوہ ابو قبیس، مکہ کا پہاڑ جو کعبہ کے اوپر تقریباً جھکا ہوا ہے، کعبہ کے اوپر سایہ فگن ہے، وہ کوہ ابو قبیس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر یہ پہاڑ جتنا سونا مانگتے ہو، ہم قریش اتنا سونا جمع کر کے تیری جھولی میں ڈال دیں گے. اگر چاہتے ہو خوبصورت ترین عورت جہان عرب کی تلاش کر کے آپ کے حلقہ عقد میں لے آئیں گے، اور تمام قبائل عرب کی سرداری آپ کو دیں گے، اتنے گھوڑے اور اونٹ آپ کو دیں گے، یہ سب کچھ آپ کو دیں گے. صرف آپ سے تقاضا کیا کرتے ہیں؟ آپ سے تقاضا یہ کرتے ہیں، توحید چھوڑ دو، ہمارے بتوں کی مخالفت چھوڑ دو، بت پرستی اور شرک کی مذمت چھوڑ دو. لیکن معلوم ہوا اس معاوضے کا جواب کیا دیا؟ عبداللہ کے بیٹے نے، ابو طالب کے پروردہ نے، علی کے مولا نے، اور خدا کے رسول نے جواب کیا دیا اس معاوضے کا؟ کہ تم مجھے ابو قبیس کے پہاڑ جتنا سونا دینا چاہتے ہو اور اپنے مطلب کی بات سننا چاہتے ہو، تم مجھے اپنے مطلب کی بات کرنا چاہتے ہو، خدا کی قسم اگر تم میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، میرے دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دو، محمد عبداللہ کا بیٹا پھر بھی اللہ کا پیغام پہنچاتا رہے گا. قریش نے جناب ابو طالب کو بلایا، جناب ابو طالب کو بلایا، کہا کہ آپ کا بھتیجا، آپ کی آغوش کا پروردہ، آپ جس کو فرزند بنایا ہوا ہے، یہ تو ہمارے سارے نظام کو خراب کر رہا ہے، ہمارا پیغام لے جاؤ، اے ابو طالب ہمارا پیغام لے جاؤ اپنے بھتیجے کے پاس، اپنی آغوش کے پروردہ کے پاس ہمارا پیغام لے جاؤ کہ جا کر انہیں یہ مطالبات پیش کرو، جو مانگتا ہے ہم اسے دینے کے لیے تیار ہیں. جناب ابو طالب آئے، جا کر یہ بات کی کہ قریش والے یہ چاہ رہے ہیں، یہی جواب رسول اللہ نے دیا کہ چچا انہیں جا کر بتا دو. اس کے بعد یہ تو رسول اللہ کا جو حامل پیغام خدا تھے ان کا یہ جواب تھا. اب دیکھیے جناب ابو طالب کا مقام، جب بھتیجے کا یہ جواب سنا تو پھر کیا فرمایا؟ اے محمد، اگر آپ نے اس قیمت پر بھی اللہ کا پیغام پہنچانا ہے تو پھر سن لو کہ کبھی بھی ابو طالب کو تم اپنے سے دور نہیں پاؤ گے. بس ایک طرف قرآن ذکر فرما رہا ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کی پیغمبری کرتے ہیں، اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں، نہ معاوضہ لینے والے،
نہ پیشہ ور جنہوں نے دین کو پیشہ بنا لیا ہے نا. بہت سارے لوگ ہر ایک کا ایک پیشہ ہے. کوئی دیوار بناتا ہے پیسے لیتا ہے, کوئی گاڑی چلاتا ہے پیسے لیتا ہے, کوئی زمین کھودتا ہے پیسے لیتا ہے, کوئی لیبر کا کام کرتا ہے پیسے لیتا ہے, کوئی انجیکشن لگاتا ہے پیسے لیتا ہے, کوئی کلاس میں پڑھاتا ہے پیسے لیتا ہے, کوئی دری بچھاتا ہے پیسے لیتا ہے, کوئی خیمہ لگاتا ہے پیسے لیتا ہے, کوئی کپڑے سیتا ہے پیسے لیتا ہے, کوئی جوتا بناتا ہے پیسے لیتا ہے. یہ سارے پیشے درست پیشے ہیں, ان پیشوں کو عبادت کہا گیا ہے, لیکن دین کو جس نے پیشہ بنا لیا اس کو لعنت کہا گیا ہے. دین کو پیشہ نہیں بنانا, دین کا معاوضہ نہیں لینا. اس لیے ہر رسول نے آ کر اپنی قوم کو پیغام دیا. پیغام دینے کے بعد سب سے پہلی بات کیا کی, یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا. اے قوم, ہم فیس پہ بتان پڑھنے والے نہیں آئے. لا اسألکم علیہ اجرا, میں اجرت پہ کام کرنے نہیں آیا, میں معاوضہ لے کر کام کرنے نہیں آیا, میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں, فرستادہ خدا ہوں. یہ پیغمبری ہے, پیشہ وری نہیں ہے. یہ پیغمبری ہے, پیشہ وری نہیں ہے. وہ بات جو ایک اور مجلس میں عرض کی, یہاں عرض کر دیتا ہوں, پیغمبری اور پیشہ وری میں فرق کیا ہے عزیزان. اگر دین کے معیاروں کو دیکھا جائے, اگر رسول اللہ اور آل رسول کو دیکھا جائے, اگر گھرانہ رسول کو دیکھا جائے, تو پیغمبری اور پیشہ وری میں فرق معلوم ہو جاتا ہے. پیشہ ور کون لوگ ہوتے ہیں؟ پیشہ ور وہ ہیں جو دین سے کما کے گھر میں خرچ کرتے ہیں, اور وہ جو گھر کا اٹھا کے دین پہ خرچ کر دیں. یہ پیغمبری ہے. ایک طرف سے خدا فرما رہا ہے, جو اللہ کی رسالتیں پیش کرتے ہیں, جو اللہ کی پیغمبری کرتے ہیں, جو اللہ کے پیغام لے کر جاتے ہیں, وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. لا یخشون احدا الا اللہ. علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں, اہل علم ہیں. یہ عربی تعبیر, عربی جملہ بہت ہی لطافت والا جملہ ہے. وقت نہیں ہے میں اس کی لطافت کی طرف اشارہ کروں کہ کس طرح یہ نفی کر رہا ہے. لا یخشون احدن, کسی سے نہیں ڈرتے, روح زمین پر کسی سے نہیں ڈرتے عزیزان. لیکن الا اللہ, اللہ سے ڈرتے ہیں. علی علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کر پوچھا, مولا آپ بہت بہادر ہیں, بڑے شجاع ہیں, نڈر ہیں. حضرت نے فرمایا, کیسے, تو کس بنیاد پر کہہ رہا ہے میں اتنا بہادر ہوں؟ کہنے لگا, اس لیے کہ آپ کسی سے نہیں ڈرتے. جب یہ جملہ سنا تو علی نے فرمایا, اگر یہ معیار ہے بہادری کا تو تُو مجھ سے بڑا بہادر ہے. اگر نہ ڈرنے دلیل بہادری ہے تو تُو مجھ سے بڑا بہادر ہے. کہنے لگا, یہ کیسے مولا, میں تو اتنا بہادر نہیں ہوں. اس لیے حضرت نے فرمایا, تیرے اپنے قائم کیے ہوئے معیار کے مطابق تُو پھر بڑا بہادر تُو ہے. کیوں؟ علی نے کہا, اس لیے میں خدا سے ڈرتا ہوں, تُو خدا سے نہیں ڈرتا. بہادری نہ ڈرنے کو نہیں کہتے, بلکہ ڈرنے اور نہ ڈرنے کو کہتے ہیں. بہادری صرف نہ ڈرنے کو نہیں کہتے, بلکہ ڈرنے اور نہ ڈرنے کو کہتے ہیں. بہادر وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو, مخلوق خدا سے نہ ڈرتا ہو. مخلوق سے نہ ڈرتا ہو, اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہو, اپنا پیغام کھل کے پہنچا دیتا ہو. ایک طرف سے قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے پیغمبر ڈرتے نہیں ہیں, دوسری طرف سے دو پیغمبروں کے بارے میں قرآن خود ذکر کر رہا ہے. ایک میں خوف کا نام لے دیا, موسیٰ ڈر گئے. خدا نے کہا لا تخف, اے موسیٰ ڈر مت, خوف مت کھا. سوال اٹھتا ہے, پروردگار آپ نے خود فرمایا جن کو ہم رسالت دیتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں, یہاں تو جن کو رسالت دی ڈر گئے, اور دوسری جگہ پر خاتم الانبیاء جن کو آخری پیغام دیا گیا, آخری دین کا پیغام دیا گیا, اس دین کے پیغام کے ابلاغ کے وقت لب و لہجہ آیت, خوف کا لفظ استعمال نہیں ہوا لیکن آیت کا لب و لہجہ بتاتا ہے ڈر موجود تھا. یہ فرمانا اللہ یعصمک من الناس, خدا تجھے بچائے گا, اپنی بات کر دے, اللہ لوگوں سے بچائے گا. معلوم ہوا رسول اللہ کے دل اقدس میں, دل مقدس میں کوئی خوف تھا. یہ خوف کہاں سے تھا؟ توجہ فرمائیں. اب آئیں
دین رسول لائے، تفسیر دین علی نے کی، تفسیر دین علی نے کی۔ یہ روایات میں ہے کہ روزانہ رسول اللہ کا معمول تھا، ہر روز کا معمول، توجہ فرمائیں، ہر روز کا معمول، جب تمام دن گزر جاتا رات ہو جاتی، رات کی امور صحابہ کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، مسلمین کے ساتھ، مملکت اور جنگ اور سل اور دیگر امور سب حضرت انجام دے دیتے، آخر میں سونے سے پہلے ایک خصوصی نشست، یہ روایات میں ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے، ایک خصوصی نشست رسول اللہ کی علی کے ساتھ ہوتی، خصوصی نشست ہوتی، ہر روز کا معمول تھا۔ یہ نشست مختلف جگہوں پر ہوتی، چونکہ رسول اللہ کبھی کسی حجرے میں ہوتے، کبھی کسی حجرے میں، ازواج مطہرہ کے کسی حجرے میں ہوتے، جہاں پر بھی ہوتے وہیں پر یہ نشست برپا ہوتی اور برگزار ہوتی۔ بعض اوقات امہات مومنین ازواج رسول، ان کا جی کرتا کہ اس نشست میں شریک ہوں کہ دو بھائی آپس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ جناب ام سلمہ جیسی برگزیدہ ہستی جو اپنے آپ تھی ام المومنین، امیر المومنین بھی ان کو کہتے تھے ام المومنین، لیکن خود اپنے آپ کو کہتی تھی میں اہل بیت کی خادمہ ہوں، یہ اس بی بی کی عظمت ہے، خود فرماتی کہ رسول اللہ سے رشتہ میرا، اس نے مجھے ام المومنین بنایا، لیکن میں فخر اس میں نہیں سمجھتی، میں فخر سمجھتی ہوں اپنے آپ کو خادمہ اہل بیت کا ہوں، اور جتنی عمر رہی خدمت اہل بیت کرتی رہی، خدمت اہل بیت کرتی رہی۔ یہ بی بی بھی ایک دن انہوں نے آرزو کی رسول اللہ سے کہ اجازت ہے ہم بھی اس نشست میں شریک ہو جائیں، حضرت نے فرمایا انت علی خیر، اے ام سلمہ آپ خیر پر ہو، یہ امام خیر کی باتیں ہیں، آپ خیر پر ضرور ہو، یہ وراثت کی باتیں ہیں، یہ وصایت کی باتیں ہیں۔ لیکن روایات میں ہے کہ جس دن جناب زہرا کا جی کرتا اس نشست میں شامل ہونا، رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے جب سیدہ آتی، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، بی بی اس نشست میں شریک رہتی۔ آپ نے ایک سنا ہوا، ایک نام سنا ہوا ہے، صحیفہ فاطمیہ، سنا ہوا ہے، یہ لفظ سنا ہوگا آپ نے، صحیفہ فاطمیہ، یہ صحیفہ جو ائمہ اطہار کے پاس تھا اور اس سے روایات بھی فراوان نقل ہوئی ہیں، یہ صحیفہ دراصل وہی رسول اللہ کے فرامین تھے جو ان خصوصی درسوں میں اور خصوصی نشستوں میں جناب زہرا شریک ہو کر رسول اللہ سے سن کر لکھا کرتی تھیں، اسی کا نام بن گیا صحیفہ فاطمیہ۔ اس نشست میں رسول اللہ اسرار دین، معارف دین، حقائق دین علی علیہ السلام کو بیان فرماتے ہیں، اور وہی اسرار جو علی نے رسول اللہ سے سیکھے، ان اسرار میں سے ایک کی طرف میں اب اشارہ کرتا ہوں۔ عرض کیا نا، بات ذہن میں ہے نا آپ کے، کہ خداوند تعالیٰ نے قرآن میں فارمولا ذکر کیا، جن کو ہم اپنی رسالت دیتے ہیں، جن کو پیغمبری کے لیے چنتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے۔ دوسری طرف سے دو رسولوں کے خوف کا ذکر خود قرآن میں کر دیا، موسیٰ کے خوف کا ذکر نام لے کے خوف کا تذکرہ کر کے کر دیا، رسول اللہ کو جو آیت نازل ہوئی اس آیا کے لب و لہجے میں بتا دیا خوف دل رسول میں موجود تھا، اور وہ بھی کس چیز میں خوف تھا، رسالت الہی انجام دینے کے وقت خوف آ گیا۔ کس بات کا خوف تھا، کون بتا سکتا ہے اس خوف سے پردہ کون اٹھا سکتا ہے، یہ کسی خطیب و ذاکر کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کسی مفسر و علامہ کے بس کی بات نہیں ہے کہ اسرار رسالت بیان کر سکے، اسرار رسالت وہی بیان کرے گا جو وارث رسالت بنا، جو حامل امامت بنا۔ اب آئیے نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے، نہج البلاغہ تفسیر موضوعی قرآن مجید ہے، تفسیر موضوعی قرآن مجید،
جو معارف قرآن میں ذکر ہوئے ہیں ان میں سے توحید کی تفسیر نہج البلاغہ میں، رسالت کی تفسیر نہج البلاغہ میں، امامت کی تفسیر نہج البلاغہ میں، قیامت کی تفسیر نہج البلاغہ میں، نہج البلاغہ میں ایک خطبے کے اندر امیر المومنین علیہ السلام نے اس راز سے پردہ اٹھایا، اس سر کو فاش کیا، اس سیکرٹ بتایا لوگوں کو کہ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے ہمارے حاملین رسالت نہیں ڈرتے، دوسری طرف سے دو خوف خود بیان کر دیے، ایک خوف کا راز علی بتا رہے ہیں کہ کیوں ڈرے، علی فرماتے ہیں لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفتن علی نفسہ، موسیٰ اپنی جان کے خوف سے نہیں ڈرے، جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی وہ سانپ بن کے رینگنے لگے موسیٰ ڈر گئے، قرآن میں آیا موسیٰ ڈر گئے، علی فرماتے ہیں یہ خوف جو موسیٰ کے دل میں تھا یہ ان رسیوں کی وجہ سے نہیں تھا کہ کوئی سانپ مجھے ڈس نہ لے، کوئی ڈنگ نہ مار دے، اس لیے کہ موسیٰ نبی خدا تھے اور وہاں پر سارا مجمع لگا ہوا تھا، بنی اسرائیل بھی موجود تھے، آل فرعون بھی موجود تھے، نہ فرعون ڈرا، نہ فرعون کے ملا ڈرے، نہ بنی اسرائیل کے عوام ڈرے، نہ عورتیں اور بچے ڈرے، کوئی بھی نہیں ڈرا، نبی ڈر گیا، اگر ڈرنا ہی تھا سانپوں سے تو عورتوں کو پہلے ڈرنا چاہیے تھا جو لال بیگ سے بھی ڈر جاتی ہیں، بچوں کو پہلے ڈرنا چاہیے تھا، نہ بچے ڈرے چونکہ قرآن میں کسی کے خوف کا ذکر نہیں ہے، کوئی نہیں بھاگا، نہ عورتیں ڈری، نہ مرد ڈرے، نہ بچے ڈرے، نہ عوام ڈرے، لیکن ڈرا اگر کوئی، کسی کے ڈر کا نام آیا تو نبی کے ڈر کا نام آیا، علی اب اس راز سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ خوف جو موسیٰ کے دل میں تھا یہ جان کا خوف نہیں تھا، نہ جادوگروں سے ڈرے، نہ ان کے جادو سے ڈرے، نہ ان رسیوں سے ڈرے، نہ اس سحر سے ڈرے، نہ ان سانپوں سے ڈرے، پھر یہ کس طرح کا خوف تھا، علی فرماتے ہیں موسیٰ کس لیے ڈرے، بل اس لیے ڈرے لغلبت الجہال ودول الظلال، موسیٰ اس وجہ سے ڈر گئے کہ اے پروردگار یہ مارکا، ایک طرف جادوگر، ایک طرف شوبدہ باز، ایک طرف شوبدہ دکھانے والے، ایک طرف معجزہ دکھانے والا، ایک طرف تیرا نبی، ایک طرف تیرے دشمن، ایک طرف رب عالمین، ایک طرف انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، اس وقت جو جنگ ہے اس جنگ کے اندر میں نے معجزہ دکھانا ہے، انہوں نے شوبدہ دکھانا ہے، فیصلہ عوام کو کرنا ہے، توجہ فرمانا اس نقطے پر، فیصلہ عوام کو کرنا ہے اور عوام کے اوپر ہے، اگر انہوں نے سمجھ لیا معجزے اور شوبدے کا فرق، معجزہ سمجھ میں آ گیا، شوبدہ بھی سمجھ میں آ گیا، پھر تو جس مقصد کے لیے کام ہو رہا ہے وہ جنگ میں جیت جاؤں گا، تیرے نام کا بول بالا ہو جائے گا، پھر فرعون رسوا ہو جائے گا، جادوگر شکست کھا جائیں گے، لیکن اے پروردگار یہ عوام ہے، اگر عوام کو معجزے اور شوبدے میں فرق معلوم نہ ہوا، یا معجزے کو شوبدہ بنا دیا، یا شوبدے کو معجزہ سمجھ لیا، پھر کیا ہوگا، پھر یہی ہوگا، یا فرعون کی حمایت کر دیں گے، اور یہی دول زلال، یہ حکومت گمراہ، یہ حکومت فرعون، یہ حکومت طاغوت، یہ حکومت سرکش ہمیشہ کے لیے ان کے سر پر مسلط ہو جائے گی، عوام فیصلہ کر دیں گے، چونکہ انہیں معجزے اور شوبدے میں فرق معلوم نہیں ہوگا، اور موسیٰ کے دل کا خوف درست نکلا، جب موسیٰ نے عصا پھینکا وہ اژدہا بن گیا، جادوگروں نے رسیاں پھینکی وہ سانپ بن گئی، فوراً عوام نے تالیاں بجائیں، دونوں انوکھے فعل دیکھ کر خوش ہوئے، محظوظ ہوئے، اور فرعون نے کیا کہا، یہ بھی جادو ہے وہ بھی جادو ہے، یہ چھوٹے جادوگر ہیں وہ بڑا جادوگر ہے، موسیٰ کو اسی بات کا ڈر تھا کہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں آیا ان کے اندر اس کو سمجھنے کا شعور موجود ہے یا نہیں، اس کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے یا نہیں، اس کو سمجھنے کی بصیرت موجود ہے یا نہیں، کہیں میرے معجزے کو شوبدہ نہ سمجھنا شروع کر دیں، قرآن خود گواہی دے رہا ہے موسیٰ کا خوف درست نکلا، موسیٰ کو جان کا خوف نہیں تھا بلکہ جاہلوں کے غلبے کا خوف تھا، طاغوت حکومت کے برسر اقتدار آنے کا خوف تھا، اب توجہ فرمائیں یہ خطبہ امیر المومنین نے کیوں دیا، دوسرے راز سے بھی پردہ اٹھا دیا کہ جب روزے غدیر رسول اللہ کو حکم ہوا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہ پہنچایا سمجھو رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں پایا، اور پھر فرمایا اے رسول پہنچا دو، اللہ یعصمک من الناس، اے رسول ڈرو مت، پہنچا دو، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ یہ کون سا خوف تھا؟ یہ خوف بھی جان کا خوف نہیں تھا، کیونکہ نبی کبھی بھی جان کے خوف سے نہیں ڈرتا۔ رسول کو اگر ڈرنا ہی ہوتا شب ہجرت ڈر جاتے، رسول کو اگر ڈرنا ہی ہوتا تو بدر میں ڈر جاتے، رسول کو اگر ڈرنا ہی ہوتا تو احد میں ڈر جاتے، جہاں پر شمشیروں کی جھنکار تھی، جہاں پر تیروں کی بارش تھی، لیکن وہ رسول دانت شہید کروا لیے وہاں نہیں ڈرے، طائف میں پتھر کھا لیے وہاں نہیں ڈرے، تنے تنہا ندائے توحید مشرکین کے اندر انڈا بلند کی نہیں ڈرے، تمام تر سختیوں کے باوجود رسول نے کلمہ حق کہہ دیا اور نہیں ڈرے۔ آج رسول اپنے حاجیوں کے مجمع میں کیوں ڈر گئے؟ آج تو کوئی مخالف نہیں ہے، یہاں تو قریش نہیں ہے، یہاں تو مشرکین نہیں ہے، یہاں تو مخالفین نہیں ہے، یہ تو مسلح فورس نہیں ہے، یہ تو حج کر کے آئے ہیں۔ اور حاجی کے بارے میں روایت ہے، رسول اللہ کی روایت ہے، کہ حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے، یعنی پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ بس رسول اللہ پاک و پاکیزہ لوگوں کے درمیان تھے، حاجیوں کے درمیان تھے، اور اب اختتام حج پر آئے پیغمبر خدا پہنچا رہے ہیں، پیغام خدا پہنچا رہے ہیں، لیکن جھجک رہے ہیں دل سے۔ کس بات کی جھجک ہے؟ میں اس وجہ سے کہ ان کے پاس شمشیریں تھیں، اور جو ہی علی رسول اعلان کریں گے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو فوراً شمشیریں نکل آئیں گی۔ نا یہ رسول کو بھی معلوم تھا کہ شمشیریں نہیں نکلیں گی بلکہ بخن بخن کریں گے، یہ رسول اللہ کو معلوم تھا، پھر کیوں ڈر رہے تھے رسول اللہ؟ پھر کیوں ڈر رہے تھے؟ اس لیے ڈر رہے تھے، اس لیے ڈر رہے تھے عزیزان، وہی خوف جو موسیٰ کے دل میں تھا، وہی فخر موسیٰ کے دل میں تھا، وہ جو موسیٰ نبی کے دل میں تھا وہی خاتم الانبیاء کے دل میں تھا۔ کیا خوف تھا؟ خوف یہ نہیں تھا کہ میں اعلان کروں گا اور یہاں شمشیریں نکل آئیں گی، نہ کسی کے پاس شمشیر تھی، نہ کسی کے پاس تیر تھا، بلکہ وہ سب پیرو رسول و صحابہ رسول اور امت حج کر کے عبادت گزار و متدینین تھے سارے۔ پھر متدینین سے کیوں ڈرنا؟ دینداروں سے کیوں ڈرنا؟ انبیاء کا خوف اور میرا تیرا خوف الگ ہوتا ہے عزیز من، مجھے اور آپ کو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے، میں اور آپ دشمنوں سے ڈرتے ہیں، لیکن انبیاء کبھی اپنوں سے بھی ڈرتے ہیں، کبھی اپنوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ نہ کہ مجھے قتل کر دیں گے، قتل ہو جانا سعادت ہے، شہید ہو جانا راہ خدا میں سعادت ہے۔ علی کو جب شہادت کی ضربت لگی تو نہیں کہا کہ ہائے افسوس علی زخمی ہو گئے، فرمایا فزت ورب الکعبہ، جس کعبہ میں پیدا ہوا ہوں اس کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا، اس کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہ تو شہادت ہے، یہ تو سعادت ہے۔ انبیاء کس بات سے ڈرتے ہیں عزیزان؟ انبیاء اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یہ پیغام جو ہم دے رہے ہیں، یہ اللہ کی رسالت جو ہم انجام دے رہے ہیں، آیا یہ لوگ اس کو سمجھ پائیں گے یا نہیں سمجھ پائیں گے؟ اسی بات سے ڈر رہے تھے، یہ اس کو سمجھ پائیں گے یا نہیں سمجھ پائیں گے؟ توجہ فرمانا، یہی خوف تھا، وہ رسول کا خوف درست نکلا۔ جو ہی رسول اللہ نے اعلان کیا پورا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا، داد دینے لگا، تحسین کرنے لگا، کس بات پر؟ بخن بخن یا علی، بخن بخن یا علی۔ یہ سب نہیں، اب اس کا عموماً آپ نے سنا ہوا ہے ترجمہ، زاکرین خطبہ نے پیش کیا ہوا ہے، لیکن غلط ترجمہ ہے، اشتباہ ہے، ایک طالب علمانہ جسارت کر رہا ہوں۔ بخن بخن کیا سنا ہے آپ نے ابھی تک؟ مبارک ہو، یہی سنا ہوا ہے نا، کہ بخن کا مطلب یعنی مبارک ہو، علی مبارک ہو، آپ مولا ہو نا، بخن کا معنی مبارک نہیں ہے۔ ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں، لغت اٹھا کے دیکھ لیں، چونکہ مبارک عربی لفظ ہے، عرب کسی کو مبارک دینا چاہیں تو مبارک ہی کہتے ہیں، مبارک پنجابی لفظ نہیں ہے، اردو کا بھی نہیں ہے, فارسی کا بھی نہیں ہے, لفظ عربی کا ہے, قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. عرب جب کسی کو مبارک دیں تو کہتے ہیں بارک اللہ, اللہ تجھے برکت دے. ہم بھی جو کہتے ہیں مبارک ہو بھائی, مبارک ہو بیٹا, مبارک ہو گھر, مبارک ہو گاڑی, مبارک ہو یہ کام, مبارک ہو, یعنی اللہ اس میں برکت دے, یہ دعا ہے. مبارک ہو دعا ہے, دعا دیتے ہیں اللہ اس میں برکت ڈالے, یہ برکت کا خزانہ بنا دے خدا. عرب بھی جب کسی کو دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں بارک اللہ. بخن بخن کیوں کہا پھر؟ اگر مبارک دینی تھی تو بخن بخن کیوں کہا؟ نہ, بخن بخن ہر زبان کے اندر, ہر قوم کے اندر احساسات ہیں. قوم جب اپنے احساسات کا اظہار کرتی ہے, کوئی بات ان کو خوش ہو جائے, پسند آ جائے, تو داد دیتے ہیں. داد دیتے ہیں نا, ابھی بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں, داد دیتے ہیں آپ, داد دیتے ہیں یعنی بولنے والے کو سراہتے ہیں, سراہتے ہیں آپ کے, جی ماشاءاللہ آپ نے کیا کہا. اردو زبان میں یا پنجابی میں جب داد دی جائے تو کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ. فارسی زبان میں فارس لوگ, فارسی بولنے والے جب داد دیں, کلمہ داد, لفظ داد, وہاں بہ بہ ہے, بہ بہ. اردو میں واہ واہ, فارسی میں بہ بہ, اور عربی میں ہے بخن بخن. بخن بخن داد دینے کا لفظ ہے, داد دیتے ہیں, تحسین کرتے ہیں, داد دیتے ہیں. اسے مبارک نہیں ہے اس کا معنی, اس کا معنی ہے داد دینا. واہ واہ, وہ داد دیتے ہیں تاکہ آپ نے ایک اچھی بات کی, میرا دل خوش ہوا, میں بھی آپ کو سراہتا ہوں تاکہ آپ کا دل بھی خوش ہو جائے. کہتے ہیں کوئی خطیب تقریر کر رہے تھے اور تقریر کے دوران انہوں نے نقطہ مارا, مجمع کو بہت پسند آیا. ایک مومن بیچ میں سے اٹھا اور اس نے اس خطیب سے کہا کہ مجلس کے بعد تم آ جانا, تقریر کے بعد میں ایک بوری چاول دوں گا تمہیں. وہ مجلس شاید دیر تک ہوتی, انہوں نے چاول کی بوری کا سنا, وہیں مجلس ختم کی اور مومن کے گھر چلے گئے. ایڈریس پوچھا, حاجی صاحب کہاں رہتے ہیں؟ چلے گئے ان کے گھر میں, جا کر دستک دی. حاجی صاحب نے پوچھا, جی فرمائیے. کہا, وہ چاول کی بوری لینے آیا ہوں. وہ کون سی بوری؟ کہا, وہ آپ نے مجلس میں بھری, مجلس میں سب کے سامنے کہا کہ میں آپ کو مجلس کے بعد چاول کی بوری دوں گا, تو وہ دیجئے. کہا, اچھا ہاں اس کی بات کر رہے ہو جو میں نے مجلس میں کھڑے ہو کے کہا تھا. کہا, بندہ خدا چاول بوری کہاں سے آئی؟ ہمارے اپنے کھانے کے لیے چاول نہیں, آپ کو میں کہاں سے دوں؟ کہا, پھر حاجی صاحب اگر نہیں دینی تھی تو وہاں کہا کیوں آپ نے؟ انہوں نے کہا, بھائی دیکھو تم نے مجلس پڑھی, ایک نقطہ مارا, میرا دل خوش ہوا, میں نے بھی چاہا ایک نقطہ ماروں آپ کا دل خوش ہو جائے. چونکہ میں نے دیکھا, اس طرح بھی نہیں, یہ بھی جشن والا نہیں ہے. نہ, نعرے کا یہ ادب نہیں ہے, جشن غدیر کا نعرہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. سنیں سر, سنیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں ابھی. دونوں ہاتھ بلند کر کے, دونوں ہاتھ, سنیں ابھی, دونوں ہاتھ اٹھائیں گے, میری بات سنیں, دونوں ہاتھ اٹھائیں گے, دونوں ہاتھ مٹھی بند کر کے, نعرہ حیدری ہے, یہ نعرہ حیدری ہے, حیدری نعرہ آپ کو معلوم ہے. نعرہ حیدری سے روح حیدر انسان کے اندر آ جاتی ہے, جذبہ حیدری کے ساتھ لگایا جاتا ہے یہ نعرہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ, حیدری قوت کے ساتھ, نعرہ حیدری, یہ نعرہ حیدری جشن کا نعرہ. لوگوں نے, وقت ختم ہو گیا ہے, بس تمام کرتا ہوں. لوگوں نے کہا بخن بخن, بخن داد دی جاتی ہے, بخن مبارک نہیں ہے بلکہ داد دی جاتی ہے. واہ واہ, کیا کہہ دیا آپ نے, واہ واہ. اس مومن نے خطیب کو یہی کہا, بھائی تم نے ایک نقطہ مارا جس سے مجھے فائدہ سود تو تھا کوئی نہیں, صرف میرا دل خوش ہوا, میں نے بھی ایک نقطہ مارا تاکہ تیرا دل خوش ہو جائے. داد دی جاتی ہے دل خوش کرنے کے لیے, ایک لفظ کا نام نہیں, ولایت دوستی کا نام نہیں، ولایت محبت کا نام نہیں، ولایت کسی کے دوست بننے کا نام نہیں، رشتہ داری کا نام نہیں، بلکہ ولایت عقیدے کا بھی نام نہیں، ولایت ایک منصب کا بھی نام نہیں، ولایت نظام خدا کا نام ہے، ولایت نظام الہی ہے، ولایت نظام الہی ہے۔ میں اے اللہ تیری ولایت تیرے نظام کا اعلان کروں گا، اگر یہ قوم اس کو نظام نہ سمجھے اور فقط واہ واہ کر کے یہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور پھر کبھی خیمہ ولایت کی طرف نہ لوٹے تو پھر کیا ہوگا؟
اس وقت پروردگار نے بتا دیا، اے نبی گھبرائیے مت، آپ اعلان کر دیجئے، اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا، اللہ آپ کے پیغام کو بھی محفوظ رکھے گا، اللہ آپ کے نظام کو بھی محفوظ رکھے گا۔
یہ ولایت ایک دن نظام بن کر اسی دنیا کے اندر نافذ ہو جائے گا،
ایک دن نظام بن کر دنیا کے اندر نافذ ہو جائے گا۔ عزیزان توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں، ولایت پہ بخن بخن کرنے والے، سب سے پہلا شاعر ولایت حسان ابن ثابت، بہت برگزیدہ شخصیت ہے صحابہ میں سے، حسان ابن ثابت،
انہوں نے فوراً فی البدی قصیدہ لکھا علی کی شان میں، ولی کی شان میں، سب سے پہلا شاعر تاریخ کا، سب سے پہلا شاعر، ادھر سے اعلان ہوا ادھر سے قصیدہ آ گیا، اور یہ قصیدہ اس نے رسول اللہ کو سنایا، رسول اللہ نے سنا اور اس کو داد دی، تحسین کیا، دعا کی اس کے لیے۔ توجہ فرمائیں ذرا، جو نظام ولایت کو نہ سمجھا ہو، فقط ولایت کا تذکرہ سن کے جذبات میں آ جائے، اور ممکن ہے ولایت کے حق میں جوش میں آ کے شیر بھی کہہ دے، لیکن ولایت کو نظام کے طور پر نہ مانتا ہو۔ اب توجہ فرمائیں، جس دن کے لیے رسول اللہ نے اعلان کیا تھا، یہی شخص، یہ شاعر ولایت جس نے غدیر کے میدان میں اپنا شعر سنا کے رسول اللہ سے داد پائی،
علی کو ولی نہیں مانا، علی کو ولی نہیں مانا،
حتی عبرت کا مقام ہے، حتی امیر المومنین جب چوتھے خلیفہ کے طور پر چنیں گے، ساری امت مسلمہ نے مان لیا، اس شاعر نے جس نے پہلا قصیدہ لکھا تھا، اس نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا،
چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا۔ ولایت اتنا اہم مسئلہ ہے عزیزان،
بخن بخن بھی کر دیا، ولایت کو نہیں مانا، داد بھی دے دی، نظام کے طور پر نہیں مانا۔ لیکن اللہ نے فرمایا، جس طرح موسیٰ کو کہا، موسیٰ ڈر مت، پھینک دے، اگرچہ آج یہ تجھے جادوگر کہیں گے، لیکن ایک زمانہ آئے گا اے موسیٰ، تیرا نظام نافذ ہو جائے گا۔ آج اے رسول اعلان کر دے، ممکن ہے آج ان کی سمجھ میں نہ آئے ولایت، لیکن میں ایسی قوم، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، اللہ کا وعدہ ہے، وقت تمام ہے، میں سری چلا گیا اصل مطلب پر، اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اے لوگو، اگر تم نے اپنے دین سے رخ موڑ لیا، اگر تم نے اپنے دین سے رخ موڑ لیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، خدا تمہارے بجائے ایک اور قوم لے آئے گا۔ وہ قوم کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ اس قوم کی خصوصیات یہ ہوں گی کہ وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ راہ خدا میں جہاد کرنے سے تھکے گی نہیں، اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ راہ خدا میں کسی ملامت گر کی ملامتوں سے ڈرے گی نہیں۔ اگر تم نے منہ موڑ لیا، میں ایسی قوم پیدا کروں گا، یہ بھی قرآن میں اسی رسول پر نازل کر کے فرما دیا۔ لہذا فرمایا، اے رسول میرے نظام ولایت کا اعلان فرما دو، اگر آج اس مجمع کو پتہ نہ بھی چلا تو کوئی بات نہیں، میں ایک ایسی قوم لوں گا جو اس ولایت کو نظام سمجھ کر، نظام بنا کر، پرچم ولایت بلند کر کے اور اس کو نافذ کر کے پوری دنیا کو بتا دیں گے، اور وہ بھی کس وقت بتا دیں گے؟ جب پوری دنیا اعلان کرے گی کہ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج سائنس کا زمانہ ہے، آج جمہوریت کا زمانہ ہے، آج شیطانی نظام کا زمانہ ہے، اسی وقت میں ایسی قوم پیدا کروں گا، اسی وقت تیری نسل سے ایک فرزند پیدا کروں گا جس کا نام روح اللہ خمینی ہوگا، وہ اسی ولایت کو نظام بنا کر ٹیکنالوجی کے زمانے میں، سائنس کے زمانے میں، کمپیوٹر اور خلائی زمانے میں ولایت کا نظام بنا کر نافذ کر کے پوری دنیا کو بتا دے گا کہ یہ وہ اعلان تھا جو رسول کر رہے تھے۔
لیکن
لیکن جہاں امتحان ہے واہ واہ کرنے والوں کا، رسول اللہ کو خوف یہی تھا، اے پروردگار میں تیرے نظام کا اعلان کروں گا، یہ واہ واہ کر کے سمجھیں گے ہم نے حق ولایت ادا کر دیا. واہ واہ سے حق ولایت ادا نہیں ہوتا، شعر لکھ لینے سے واقع ولایت ادا نہیں ہوتا، حق ولایت ادا ہوتا ہے جب ولی کا راستہ اختیار کر دیا جائے، جب ولایت کے نظام میں آ جائیں. عزیزان، ولایت کا پرچم بلند ہے، نظام ولایت اللہ کا نظام ہے. ہم ہر شیطانی نظام کو مان لیتے ہیں لیکن اللہ کے نظام کی طرف رخ نہیں کرتے. اللہ کا نظام نظام ولایت ہے. وقت تمام ہے، شاید کچھ اوپر ہو گیا ہے، معذرت کے ساتھ. انشاءاللہ خدا وہ دن کرے جب پوری دنیا کے اوپر پرچم نظام ولایت لہرائے، اور خدا وہ دن بہت قریب لائے کہ جب وہ ولی ذخیرہ خدا، ولی بقیت اللہ، ولی اللہ العظم، جب وہ پردہ غیبت سے آ جائے اور پوری دنیا کے اوپر نظام ولایت کا پرچم برپا کر دے، اور دنیا کو ظلم و ستم سے پاک کر دے، اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے. اے پروردگارا، اس وقت عالم اسلام پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما، مظلومین بحرین کی حفاظت فرما، مظلومین لیبیا کو نجات عطا فرما، مظلومین یمن کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، اس امت کے اندر تفرقہ و نفاق ڈالنے والوں کو نیست و نابود فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے اندر ناامنی، دہشت گردی اور فرقہ واریت پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت اور سرپرستی کرنے والوں کو نابود فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما. درود پڑھیے محمد والے محمد.